أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مہربان ملت اور برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محترم, آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ربیع الاول کی مناسبت سے آپ کے سامنے ایک تقریر بیان کروں گا, اور اس کو سننے سے قبل تمہید اس کی بہت ضروری ہے کہ تاکہ تقریر پہ سمجھ میں آئے. ایک عجیب سی صورتحال سے کچھ لوگ دوچار ہیں, اور اس میں کبھی کبھی کچھ ہماری طرف سے بھی ایک مغالطہ سا ذہنوں میں آ جاتا ہے. وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق, یعنی آپ کی نسبت جو ہے ایک مسلمان کے لیے, اس کی نوعیت کیا ہے. کچھ نے اس نوعیت کو محض محبت سمجھا کہ بس محبت ہے, کچھ اس نسبت کو اطاعت کی طرف لے گئے کہ بس اطاعت ہونی چاہیے, اس سے بس اگر ہم اطاعت کرتے ہیں, آپ کا کہا مانتے ہیں, تو یہ نسبت مضبوط ہے. تو جس کی وجہ سے کہہ لیجئے کہ سوچیں تقسیم ہو گئی, اور پھر ان اشکالات کو, یہ جو ذہنوں میں ابہام پیدا ہوئے, ان کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے مختلف چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں, مختلف معاملات ہمارے سامنے آ گئے. تو یہ بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک امتی کا جو رشتہ ہے, ایک جو نسبت ہے, اس کی نوعیت کیا ہے. صحابہ کرام کی جب ہم زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جہاں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہیں اتباع و اطاعت میں بھی سب سے آگے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ بنیادی بات ہے. کیا ایک ایسا شخص جو دین سے بالکل دور ہے, بالکل دور, مگر محبت کی بات کرتا ہے, اس کا معاملہ کیا ہے؟ اور ایک ایسا شخص جو پانچ وقت کا نمازی ہے, بہت نماز روزہ کرنے والا ہے, مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی محبت کا تعلق بہت کمزور ہے, یہ پھر کیا ہے؟ تو اس قسم کی صورتحال ہمیں جب درپیش ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ موضوع ہے, اسی کو ذہن میں رکھیے گا. اور اب میں آپ کے سامنے پرانی آیات اور حدیثوں کے ذریعے بتاؤں گا کہ تعلق کی نوعیتیں کیا ہیں. پھر اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ تعلق میں سب سے اوپر کس کو رکھنا ہے, آیا عشق اوپر ہوگا یا نماز, تعظیم اوپر ہوگی یا قرآن, یہ اس کی ترتیب بھی سمجھنی ہوگی. تو اس کے لیے ہمارے لیے پاس بہترین ماخذ جو ہے وہ قرآن مجید ہے, وہیں سے میں تعلق کو لوں گا, اس کے بعد پھر حدیثوں پر آؤں گا. تو اس میں میں بتانا چاہوں گا آپ کو آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 197 قرآن مجید نے کہا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول پر ایمان لائیں اور ان کی تعظیم و توقیر بھی کریں گے اور ان کے دین کی مدد و نصرت بھی کریں گے اور اس نور یعنی قرآن اس کی پیروی بھی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب قرآن مجید نے چار تعلق بیان کیے ہیں، چار تعلق سنے اور چاروں کی ترتیب سنے، اسی آیت کے مطابق میں چاروں ترتیب بھی بتا رہا ہوں اور تعلق۔ پہلا تعلق کیا ہے اس سے جو اس آیت میں ہمارے سامنے آیا؟ ایمان بالرسالت۔ قرآن فالذین آمن، بس جو لوگ ایمان لائے، ایمان بالرسالت۔ دوسرا اس آیت سے تعلق کیا آیا؟ تعظیم رسول، جو اس برگزیدہ رسول کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ تیسرا تعلق کیا آیا؟ نصرت رسول، یعنی رسول کی دین کی مدد کرنا۔ اور چوتھا تعلق کیا آیا؟ اتباع رسول۔ اسی قرآن سے بالکل یہی ترتیب ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان، کچھ میں نے آگے پیچھے نہیں کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 147 میں آپ جا کے اس کو ضرور دیکھیں، اس کی ترتیب کو۔ پہلی ترتیب اللہ نے جو بیان کی، کیا ہونا چاہیے ایک مسلمان کا تعلق؟ سب سے پہلے رسول پر ایمان لائے۔ دوسرا کیا تعلق بتایا؟ رسول کی تعظیم کرے۔ تیسرا تعلق کیا بتایا؟ رسول کے دین کی مدد و نصرت بھی کرے۔ چوتھا تعلق کیا بتایا؟ اتباع و اطاعت بھی کرے۔ اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ترتیب کے مطابق اگر کوئی شخص آخری چیز سے چمٹا ہوا ہے اور اوپر کی تین چیزیں چھوڑ گیا، تو قرآن کی ترتیب کے مطابق وہ ایک حصے یعنی آخری حصے پر عمل کر رہا ہے، بقیہ تین حصوں پر بات ہی نہیں کر رہا۔ یا ایک شخص نے اوپر والے حصے کو پکڑا ہوا ہے، ایمان بالرسالت پر تو لایا مگر نہ تعظیم ہے، نہ دین کی مدد و نصرت ہے، نہ اتباع۔ یہ بھی غلط ہے۔ چار مضبوط قسم کے تعلق جب انسان کے جڑ جائیں گے رسالت کے ساتھ، یہ ایک کامل مومن کہلائے گا، اور اس تعلق کو دیکھ کر یہ ہمارے ہاتھ میں پیمانہ ہے کسی کو پرکھنے کا۔ میرے یا آپ کے کہہ دینے سے کوئی یہ نہیں کہ میں مومن ہو گیا ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا آپ مومن ہو گئے۔ مومن ہونے کا پیمانہ اللہ دے چکا ہے 1500 سال پہلے۔ کوئی لاکھ مومن ہونے کے پیمانے بناتا رہے، بالکل نہیں۔ یہ بالکل ہمارے سامنے کسوٹی ایک معیار ہے قرآن۔ سو ہم اپنے چہروں کو اگر ان پیمانوں میں دیکھ لیں تو بہت بخوشی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس پیمانے پر کریں، کیا ہمارا معیار یا کیا ہمارا رتبہ اللہ رب العزت کی نظر میں ہوگا۔ لیکن یہ چاروں چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی، ایمان بالرسالت، تعظیم رسول۔ تعظیم رسول کے بعد نصرت، یعنی دین کی مدد، نبی کی کون مدد کر سکتا ہے؟ نصرت دین، دین کی مدد۔ اور چوتھا پیمانہ اتباع رسول۔ جب یہ چار پیمانے ہمارے سامنے آ گئے، اور ترتیب بھی بڑی خوبصورت ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد جو پہلا کام کرنا ہے وہ رسول کی تعظیم کرنی۔ پہلا کام ایمان لانے کے بعد، قرآن سے سمجھ میں آیا کہ پہلا کام جو کرنا ہے وہ رسول کی تعظیم کرنی ہے، ادب کرنا ہے، محبت۔ تعظیم جبھی ہوگی جب محبت ہوگی۔ ہم کسی سے کیوں لڑ پڑتے ہیں، کسی کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں جب تعظیم کا پہلو ساکت ہو جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کو برا بھلا بھی کہتے ہوں؟ ایسا سنا ہے کبھی؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ جس کی آپ عزت نہ کریں اسی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ جب محبت کریں، ادب کریں گے، تعظیم، اس کو تعظیم کہتے ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد جو دوسرا مرحلہ صحابہ کرام کو دیا گیا وہ یہ کہ رسول کی تعظیم کریں گے۔ تیسرا مرحلہ یہ دیا کہ جو دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں اس دین کی مدد و نصرت کریں گے، یعنی اس دین کی تبلیغ و اشاعت کریں گے، اس میں جان مال ہر چیز کو قربان کریں گے۔ اور چوتھا اور آخری مرحلہ یہ آیا ہے کہ پھر اتباع کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، زکات دیں گے۔ پہلے جو تعلق ہیں، پہلے دو کون کون سے؟ ایمان بالرسالت اور تعظیم رسول۔ یہ دونوں جو ہیں، یہ دونوں پیمانے دراصل میں ایک ہی، ان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے۔ ایمان وہ لائے گا جو حضور سے محبت کرتا ہوگا، جب اگر محبت کے ایمان لے آئے گا۔ رسول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول وہ جب تسلیم کرے گا جب آپ سے محبت کرتا ہو، تبھی رسول تسلیم کرے گا، اس کے بغیر کر لے گا، اور تعظیم بھی وہ کرے گا جو محبت کرتا ہوگا. لہذا پہلے جو تعلق ہیں پہلے اس کا خاص تائید، پہلے جو پیمانے پروردگار عالم نے دیے ایمان بالرسالت تعظیم رسول، اس کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہے. یہ غور سے سماعت فرمائیں، بات آپ کی ذات سے ہے، آپ کی محبت سے ہے، آپ کی شخصیت سے ہے. اور اس کے بعد کے جو تعلق ہے نصرت دین اور اتباع، اس کا تعلق حضور کے دین سے ہے، آپ کی شریعت سے ہے، آپ کی تعلیمات سے ہے، آپ کی حدیث سے ہے. پہلے دو تعلق آپ کی ذات سے، اور آخر کے دو تعلق اس جو ہیں وہ آپ کی شریعت سے. نماز دین کی مدد جب کرے گا جب وہ شریعت کو جانتا ہوگا، دین کی اشاعت جب کرے گا جب وہ قرآن کو پڑھتا ہوگا، دین کی تبلیغ جب کرے گا جب وہ حدیثوں سے واقف ہوگا، اور اتباع جب کرے گا جب مسائل کو سمجھتا ہوگا، جب نماز پڑھنے کا ڈھنگ جانتا ہوگا، جب حج کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا، تب وہ اتباع اطاعت کرے. جس کو معلوم ہی نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کس طرح سے پڑھی، وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ یعنی اس کو جاننا ضروری ہے کہ انہوں نے نماز کیسے پڑھی. اوپر کے دو تعلق جس کو قرآن نے ابتدائی شکل سب سے پہلے بیان کیا، اس کا تعلق خالصتاً حضور کی ذات سے ہے کہ لوگوں پہلے حضور سے محبت کرو، آپ کی شخصیت کو تسلیم کرو، آپ سے محبت، آپ کی تعظیم کرو، آپ کا ادب کرو، اس کے بعد تمہیں یہ توفیق ملے گی تم دین کا کام بھی کرو گے، اتباع اطاعت بھی کرو. اوپر کے دو تعلق چھوڑ کر تم سمجھو کہ تم سارا دین کا تم نے ٹھیکہ اٹھا لیا، تمہیں دین کی تربیت جو اشاعت کے لیے گھر گھر کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہو، یہ بات بنے گی نہیں، یہ بات بنے گی نہیں. قرآن کی روح سے یہ بات سمجھ میں نہ آنے والی ہے. تو یہ چار تعلق جو بیان ہو گئے تو اس کی اتنی اہمیت تھی کہ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے احادیث بیان فرمائی. اب حدیث سماعت فرمائیے. امام مسلم کتاب الایمان، ایمان یعنی جہاں پر امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ایمان کے باب میں درج کیا، یعنی ایک امام کے نزدیک اس کا تعلق ایمان سے ہے. نماز روزہ تو بعد میں آتا ہے، ایمان ہوگا تو نماز ہے. کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو کافر ہے اور آپ کی طرح نماز پڑھ کے دکھا دے، کیا کہیں گے؟ اس کو نمازی کہیں گے؟ بالکل اس کو نمازی نہیں کہا جائے. ایک شخص روزہ رکھ لے حالانکہ مسلمان نہیں ہے، کیا آپ اس کو صائم روزہ دار کہیں گے؟ نہیں، اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، تو کہاں کا روزہ اور کیسی نماز. ثابت ہوا کہ امام مسلم اس حدیث کو جو باب ایمان میں لائے، اس سے ایک امام کی اس کی ذہن کی سطح سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کس طرح ایمان کو دیکھنے کے عادی تھے. اب میں اپنے واپس موضوع پر آتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا ادراک اور شعور پیدا کیا صحابہ کرام میں محبت کا، اپنی محبت کا. حدیث سماعت فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتى اكون احب اليه من اهله وماله والناس اجمعين رواه المسلم. فرمایا رسول اللہ انا حضرت انس کے راوی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہا مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان تو ہے، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں، اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. گھر والے، گھر میں کون کون ہے؟ ماں ہے، باپ ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، جو بھی ایک ایک فیملی ممبر جو ہوتے ہیں ان سے زیادہ، اور جو مال بینکوں میں ہے، کاروبار میں ہے، فیکٹری میں ہے، کہیں بھی لگا ہوا ہے، ان سے زیادہ اور سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی اولاد، مال اور والناس اجمعین، تمام دنیا کے لوگوں اور ان اشیاء سے سب سے زیادہ محبوب جب تک مجھے نہیں مانیں گے اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا، مومن نہیں ہوگا. چونکہ اس کی اہمیت تھی اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی نا یہ بات. اہمیت تھی جبھی تو بتائی کہ مجھ سے محبت کرو، آپ جانتے تھے کہ ان کا ایمان ہی جب تعمیر ہوگا جب تک یہ مجھے چاہیں گے نہیں، اسی لیے تو بیان کیا، ورنہ آپ نہ کرتے، آپ کہتے تھے کہ قرآن پڑھ لو، نہیں، چونکہ اس کی اہمیت آپ اچھی طرح سے جانتے تھے اور اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے وہ رسول سے زیادہ کون جانے گا، اللہ رب العزت کو کیا بات پسند ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کس کو شناخت ہوگی، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی محبت کا درس صحابہ کرام کو دیا اور بتایا کہ محبت صرف یہ نہیں کہ محبت کرو بلکہ ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اپنا محبوب مجھے بنا لو، یہ محبت کا معیار نہیں ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، امام مسلم کتاب الایمان، یہ بھی کتاب الایمان میں، یعنی امام مسلم کے نزدیک ایمان کی شرط ہے، شرائط میں سے ہے، جس طرح نماز کی شرائط اگر پوری نہ کریں تو نماز نہیں ہوتی، حج کی شرائط پوری نہ کریں تو حج نہیں ہوگا، زکات کی شرائط نہ ہو زکات ادا نہیں ہوتی، تو کیا ایمان کو بغیر شرائط کے چھوڑ دیں، اس کی شرائط پوری نہ کریں، کیا محبت رسول کے بغیر ایمان ہوگا؟ جب عبادات میں شرائط کا اتنا خیال رکھتے ہیں، جب عبادات میں شرائط کو اول رکھتے ہیں، جب عبادات میں شرائط کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھتے ہیں کہ جناب کوئی شرط تاکید نہ ہو جائے، میری نماز نہیں ہوگی، میرا حج نہیں ہوگا، میرا روزہ نہیں ہوگا، تو عبادات میں شرائط کا اتنا اہتمام، اور جو اصل ہے یعنی ایمان، جس کی وجہ سے نماز بھی قبول ہوگی، جس کی وجہ سے روزہ بھی قبول ہوگا، جس کی وجہ سے عبادات بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل منظور ہوں گی، ان ایمان کی شرائط کو اگر قبول نہ کیا گیا، اس کی شرائط کو مقدم نہ رکھا گیا، تو پھر ایمان پھر کہاں سے بنے گا؟ ایمان کی شرائط میں یہ بات، محبت رسول شرائط میں، محبت رسول شرط میں شامل ہے۔ خدا را جتنا اہتمام عبادات میں کرتے ہیں، ایمان کی بھی فکر کیجیے، ایمان کی بھی فکر ہونی چاہیے، پہلے یہ تو پیمانہ، یہ تو طے کر لیں کہ اے میرے رب العزت مجھے بتا میرا کن کن چیزوں پر ایمان صحیح شرائط کے ساتھ ہوگا تو مکمل ہوگا، اس حوالے سے تو کسی کو آگاہی نہیں۔ ہر ایک آدمی جو نماز کی فکر میں پڑا ہے، عبادات کی فکر میں پڑا ہے، یہ فکریں بہت زیادہ ہیں، ایمان پہلا دروازہ ہے داخل ہونے کا عبادت کے لیے، اس دروازے کی فکر پہلے کرنی چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کی شرائط کیا ہیں، ایمان کن کن باتوں سے مکمل ہوتا ہے، ایمان کی کاملیت کیسے ہوتی ہے، ایمان میں نقص اور خامی کس طرح سے آ جاتی ہے، ایمان کم کم ہو جاتا ہے، ایمان میں زیادتی کس وجہ سے ہوتی ہے، ایمان کن بنیاد کی وجہ سے ترقی کرتا ہے، کون سے ایسے کام ہیں جس سے ایمان زمین پر آ جاتا ہے، یہ بنیادی سوالات ہیں جس کی طرف ہماری توجہ ہرگز نہیں ہے۔ بس ہم نے یہ سمجھ لیا ہم چونکہ مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، نام جناب ہمارا مسلمانوں والا ہے، محمد ابتدا میں لگتا ہے، تو بس اب مسلمان ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ مطلب اس کو اس طرح سے سمجھ لیجیے کہ کسی مستری کے ہاں اگر کوئی بیٹا پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے، صبح شام وہ اس کے اوزار اس کی چیزوں کو تو دیکھے گا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ بھی اپنے والد کے ساتھ کامل مستری ہو گیا، سیکھے گا، کام کو سیکھے گا، باریکیاں جانے گا۔ تو مسلمان گھر میں پیدا ضرور ہو گئے تو کیا مسلمان ہو گئے؟ جاننا ہوگا، شرائط کو سمجھنا ہوگا، یہ بنیادی سوالات ہیں۔ اب آئیے حدیث کی طرف، میں نے حوالہ دیا امام مسلم کتاب الایمان، امام احمد ابن حنبل، مسند امام احمد، اور بھی محدثین ابو یالا اور بیقی، حضرت عبداللہ ابن حشام اس کے راوی فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، یہ بڑی محبت سے چل رہے ہوں گے، جب حضور کسی کا ہاتھ پکڑ لیں تو کیا صحابہ کی کیفیت ہوتی ہوگی کہ میرے آقا نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور اکثر جب محبت ہوتی ہے تو ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں، اس سے بڑی محبت ہوتی ہے، کہا پکڑ لیا ہاتھ، کہیں جا رہے تشریف لے جا رہے تھے، یقیناً یہ محبت کے وہ لمحات تھے کہ بات کچھ اس قسم کی ہو نہیں رہی تھی کہ بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ ایک جملہ مچل گیا، کیونکہ تقاضا محبت کا تھا، ہاتھ پکڑا ہوا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً لگتا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سب جان رہے تھے کہ میرے آقا مجھ سے کتنی محبت فرماتے ہیں، لیکن یہ دل کے سچے تھے, جو سچ تھا وہ بیان کرتے تھے اور بیان کرنے میں یقیناً حکمت تھی. اب کیا بیان کرتے ہیں حضرت عمر فاروق سنی, حدیث کا حوالہ میں نے دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِ. کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی, فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. آپ مجھے اپنی جان کے سوا, نہیں میں اپنی جان سے ہٹ کر جو میری زندگی ہے, میرا معاملہ ہے, میری زندگی کی حیات ہے, اس کو چھوڑ کر میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا, لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسی کا. اے عمر مجھے قسم ہے اس پروردگار عالم کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اب یہ کون فرما رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میری جان ہے جب تک تم میں کوئی بھی, فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جب تک تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. بس جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ فرمایا, فقال له عمر, پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرمایا, فانه الان والله لانت احب الیہ من نفسی. فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے اب اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. جب حضرت عمر فاروق نے یہ جملہ فرمایا, فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الان یا عمر, ہاں عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے. اب تیرا ایمان, کیا حضرت عمر فاروق سے پہلے مسلمان نہیں تھے؟ ہاتھ تو محبت سے پکڑا ہوا تھا نا, مسلمانی تھے. یہ قابل غور بات ہے. ایمان کامل کی شرط کیا ہے؟ حضور سے محبت, اپنی جان سے بھی زیادہ, اپنے والدین سے بھی زیادہ, اپنے مال سے بھی زیادہ, ہر چیز سے زیادہ. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے گی تب سند بھی حضرت عمر فاروق کو, اے عمر الان یا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا. تو ساری ایمان کی شرائط, ایمان کے تقاضے سب بتاتے ہیں, حدیثوں میں موجود ہے. کیا موجود نہیں حدیث میں؟ تو بات صرف یہی آ جاتی ہے کہ بھائی ایمان محبت کے جب تقاضے موجود ہیں, تو میں نے وہ شرائط بتا دی کہ چار تعلق ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان چار تعلقوں میں پہلا تعلق ایمان بالرسول, پھر دوسرا تعلق تعظیم رسول, تیسرا تعلق نصرت دین, اور چوتھا تعلق اتباع رسول. سورہ اعراف آیت نمبر 157 اس کا حوالہ ہے. یہ جا کر اس ترتیب کو بالکل قرآن میں جا کر دیکھیے, اسی طرح سے قرآن میں لکھا ہے جو ترتیب میں بتا رہا ہوں آپ کو بار بار. حضور کی تعظیم شرط ہے, اس کے بعد اتباع اتاد آتی ہے. اب جب یہ حدیث آپ نے سماعت فرما لی اور ایمان کامل جان لیا کہ ایمان کامل ہے کیا, اب آئیے آگے تھوڑا اور چلتے ہیں. امام بخاری کتاب الایمان, امام بخاری بھی ایمان میں لا رہے ہیں اس بات کو. باب کون سا ہے؟ باب ہے احب الرسول, حب الرسول من الایمان, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین, متفق علیہ. کیا فرمایا رسول اللہ کے حضرت انس, اس کے راوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد یعنی والدین, اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. پہلی جو حدیث تھی وہ امام مسلم کی روایت کردہ تھی, اور اب جو حدیث آئی ہے یہ امام بخاری کی روایت کردہ ہے. دونوں محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا. اس وقت تک تمہارا ایمان کامل ہی نہیں ہوگا جب تک کہ تم ایمان کامل کر, ایمان کی کاملیت کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں نا, جدوجہد کرتے ہیں, گھروں سے نکل جاتے ہیں, لوگوں بہت بڑی محنت کرتے ہیں جناب ایمان کی کوشش کرتے ہیں, ایمان آ جائے, ایمان کی تو کوشش, ایمان در در گھومنے سے نہیں ملتا، ایمان کی شرائط کچھ اور ہیں۔ حدیث میں آئیے بات سمجھیں، ایمان گلی محلوں بازاروں میں نہیں ملتا، نہ ایمان دروازے کھٹکھٹا کر ملتا ہے، ایمان کی شرط امام بخاری امام مسلم کی حدیثوں میں موجود ہے۔ وہ تو نصرت دین ہے، ایک الگ جدوجہد کا نام ہے، ایک الگ کوشش کا کام ہے، وہ بھی نصرت دین ہے، اچھی بات۔ لیکن ایمان کی کاملیت کی شرط موجود ہے، پہلے یہ ہے اس کے بعد اس کا نمبر ہے، اس کا ہونا ضروری ہے تب وہ فائدہ دیں گی چیزیں۔ آئیے باپ کا ایک اور حدیث سماعت فرمائیے۔ ان ارشادات جو میں نے اب کچھ وقت کا میں تبرکن دو تین حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی، اب چونکہ صحابہ کرام قرآن بھی الحمدللہ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، ہم سے زیادہ پڑھتے تھے، ہم سے زیادہ قرآن سے محبت کرتے تھے، اور حدیثیں بھی دن رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت فرماتے تھے، تو ان قرآن کی آیات اور حدیث سے صحابہ نے جو اپنا لائن اپنی زندگی کا راستہ متعین کیا، ان کی زندگیوں میں جو تبدیلی آئی اس کو اب سماعت فرمائیے۔ وہ کس طرح سے دیکھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کا درس لینے کے بعد بس سمجھتے تھے کہ اب دین ہمیں مل گیا، حدیث ہمیں مل گئی، اب کوئی ضرورت نہیں سرکار کی بارگاہ میں آنے کی، آپ کی زیارت کرنے کی، قرآن سرکار نے دے دیا، حدیثیں بتا دی، دین سمجھا دیا، اب کیا پڑھیے وہاں جانے کی، بس اپنے اپنے مسجدوں میں رہو، اپنے اپنے علاقوں میں رہو، عبادت کرو، دین کی تبلیغ کرو، کیا یہ سوچ تھی، جو کہ بدقسمتی سے بن گئی۔ اب اور ان کا طرز عمل کیا تھا یہ سماعت فرمائیے۔ باب ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، کتاب الاذان، اذان کا باب، باب کون سا ہے؟ متى یقوم الناس اذا رواه الامام عند الاقامہ، کہ نماز میں کب اقامت کے لیے کب کھڑا ہوا جائے، جب امام کو دیکھ لیں، جب نماز کی اقامت ہوتی ہے نا اس میں کب کھڑا ہوا جائے۔ متى یقوم الناس، کب لوگ کھڑے ہوں، لوگ کب کھڑے ہوں، اذا رواہ امام عند الاقامہ، کہ جب تک کہ امام کو دیکھ نہ لیں۔ حدیث سماعت فرمائی، اب یہ بتاؤں گا یہ کیسے تعظیم پر جاری ہے۔ پھر ایک اور محدث نے اسی حدیث کو بیان کیا، امام مسلم کتاب المسجد، باب متى یقوم الناس للصلاۃ، نماز کے لیے کب کھڑا ہوا جائے، امام ابو داؤد، امام ترمذی، باب ہے باب الوتر، وہاں یہ حدیث ہے، ابو داؤد نے اس کو کتاب الصلاۃ میں بیان کیا، حدیث ابن قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی۔ حدیث سماعت فرمائیے، کیا حدیث ہے؟ اذا اقمت الصلاۃ فلا تقوم حتی ترونی، متفق علیہ حدیث، کیا حضرت ابو قطادہ اس کے راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو کھڑے نہ ہوا کرو یہاں تک کہ مجھے دیکھ نہ لو۔ میں نے سارے باب بتائے، چیپٹر بتائے، کہاں کہیں حدیث ہے۔ پھر حدیث، نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو کھڑے نہ ہوا کرو یہاں تک کہ مجھے دیکھ نہ لو۔ حدیث کے الفاظ سمجھ میں آ گئے آپ کے، چھوٹی سی حدیث ہے دو تین لفظوں کی، آپ اس حدیث کی شرح دیکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یقیناً لگتا یہ ہے کہ پہلے سے کھڑے ہو جاتے تھے تبھی تنبیہ ہے، مت کھڑے ہوا کرو جب تک مجھے دیکھ نہ لو، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ تو نہیں کہا کہ اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جائے کرو، حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ آئیے ابو داؤد کی روایت دیتا ہوں آپ کو، امام ابو داؤد، اس میں کھڑے ہونے کا بیان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اقامت کہی جاتی ہے، امام ابو داؤد نے لکھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اقامت دی جاتی تھی تو حضور کے آنے سے پہلے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کہ جب اقامت کہی جاتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو لوگ آپ کے آنے سے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ دونوں حدیثیں میں نے آپ کو دی، اب ان دونوں حدیثوں میں تطبیق دیکھیں اور اس کو سمجھیے۔ شرح میں داخل جب آپ ہوں گے محدثین کو پڑھیں گے تو ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. میں مختصرا بتاتا ہوں معاملہ کیا تھا. اقامت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے بعد اس بات کا تو اعلان کر دیا کرتے تھے کہ نماز تیار ہے, اذان بلاوا ہے نماز کا اور کسی چیز کا نہیں ہے, اذان دے دیا. یعنی صحابہ کو یہ پتا ہو گیا کہ جی اذان ہوگی, کیونکہ گھڑیاں نہیں تھیں. جو آپ فکس ٹائم پر نماز کھڑی کرتے ہیں, آج سے 1500 سال پہلے کوئی فکس کا تصور نہیں تھا. ایک منٹ اوپر ہو جائے لوگ پیچھے مڑ مڑ کے گھڑیاں دیکھتے ہیں, اسی لیے دیکھتے ہیں نا کہ پتہ ہے 2 بجے نماز کھڑی ہوگی, 1:45 پر کھڑی ہوگی, اور ہٹا دیں ہم یہاں سے ساری گھڑیاں, آپ کیا دیکھیں گے. مان لیں تھوڑی دیر کے لیے ساری گھڑیاں ہٹا دی جاتی ہیں, آپ کو کیسے پتا لگے گا نماز کھڑی ہو رہی ہے, کیا وقت ہوا ہے. اب سنیے, حضرت بلال حبشی اذان دے کر اس طرف چلے جاتے تھے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ تھا. صحابہ کرام پیٹھے موڑ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے انتظار میں. جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پردہ ہلتا تھا, حضرت بلال حبشی دوڑ کر آتے تھے, اقامت شروع کرتے تھے کہ کھڑے ہو جاؤ, صفوں کو سیدھا کر لو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں. یہ اقامت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ادب تھا, تعظیم تھی کہ صفوں کو اپنی درست کرو, بہتر کرو, سیدھی لائنیں بناؤ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. اب جو پہلی حدیث امام بخاری کی میں نے بیان کی اور پھر امام داؤد کی بیان کی, چونکہ صحابہ کرام کو بڑا شوق تھا نماز سے, بڑی حضور کے آنے سے قبل ہی کھڑے ہو جاتے تھے, اقامت شروع نہیں ہوئی کپڑے صحیح کر کے کھڑا ہونا شروع ہو گئے. بھائی محبت تھی نماز سے, منع نہیں کرتے, امام داؤد کی روایت ہے. ابھی مؤذن صاحب کھڑے بھی نہیں ہوئے, حضرت بلال حبشی نے الفاظ بھی نہیں شروع کیے, بس بلال حبشی کو دیکھا صحابہ کھڑے ہونا شروع ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی گھر سے دیر سے نکلتے, کبھی نماز سے مصلے پر کھڑے ہونے کے بعد کوئی کام یاد آتا واپس چلے جاتے, اور صحابہ کرام انتظار میں محبت سے کھڑے رہتے. جب اس قسم کی صورتحال پیش آئی تو یہ امام بخاری کی جو حدیث میں نے دی کہ مت کھڑے ہوا کرو جب تک کہ تم مجھے دیکھ نہ لیا کرو, میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے لیے کھڑا رہے, مجھے مشقت تمہاری پسند نہیں ہے, مت کھڑے ہوا کرو, ادب ہے, جلدی کس بات کی ہے. عبادت میں وقار, اطمینان, سکون کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ کس قسم کی گھبراہٹ ہے کہ مؤذن کو دیکھا اور کھڑے ہو گئے, یہ گھبراہٹ ہے, یہ محبت و شوق نہیں ہے. مسجد ایک وقار کا نام ہے نہ کہ جلد بازی کا, مسجد ایک ادب کا نام ہے نہ کہ یہاں سے بھاگ جانے کا. مسجد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ہے کہ یہ مومن کے لیے ایسی ہے جیسی مچھلی تالاب میں ہوتی ہے, اور منافق کے لیے ایسی ہے کہ جیسے پرندہ اپنے پنجرے میں موجود ہوتا ہے. ادب, وقار, سکون کے ساتھ. میں زیادہ کلام نہیں کرنا چاہتا, لیکن مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب جواہر الفقہ, واضح کے پڑھے اس مسئلے کو, اقامت کے متعلق کیا لکھا ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اقامت پر اس وقت کھڑے ہوا جائے گا کہ جب مؤذن حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الصلاح کہے گا, اور پھر فرماتے ہیں جب وہ قد قامت الصلاۃ کہے تو اب مؤذن گواہی دے رہا ہے, وہ امین ہے کہ بے شک نماز کھڑی ہو رہی ہے, تیار ہے نماز. قد قامت الصلاح کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کیا ہیں؟ یہ مفتی شفیع صاحب کے الفاظ بیان کر رہا ہوں میں, اپنے میرے نہیں ہے. کہتے ہیں مؤذن امین ہے, مؤذن امانت دار ہے نماز کا, اب وہ امین بن کر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ نماز تیار ہے. اب چونکہ اس نے گواہی دے دی, اس کی گواہی پر اب ایمان لانا, یہ نماز کو کھڑا کرنا, اب یہ بازی ہو گیا. پھر فرماتے ہیں کہ امام, مان لیں کہ امام بھی موجود ہے, چونکہ حدیث کے الفاظ ہیں جب تک امام کو دیکھ نہ لو, اس کو بھی میں کلیئر کر دوں. انہی نے کہا کہ جب تک امام, مان لیں امام بھی مسجد میں موجود ہے اور مؤذن بھی موجود ہے, تو فرمایا امام اگر حجرے, بعض اماموں کے حجرے محراب میں ہوتے ہیں, بعض اماموں کے حجرے پہلی صفوں سے امام نکل کر آتے ہیں, فرماتے ہیں کہ امام جب نکل کر آئے اس وقت کھڑے ہونا شروع ہو جاؤ, اقامت کہیں بھی ہو. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر امام پیچھے سے آ رہا ہے, یہ بڑی سننے والی بات ہے, امام اگر پیچھے سے آ رہا ہے, اقامت شروع ہو چکی ہے, تو جس صف کے پاس سے امام گزرے گا وہ صفے کھڑا ہونا شروع ہو جائیں گے. جواہر الفقہ کتاب کا نام بھی بتایا, سماعت کیا آپ نے, دیکھا حدیثوں میں کیا باتیں لکھی, ہم نے اپنے اب بھائی حدیثیں مان لو یا اپنے اپنے لوگوں کی باتوں کو مان لو, ہم نے تو بتا دیا جو حدیث میں تھی چیز. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم دین کی فقہ عطا فرمائے, سمجھ عطا فرمائے. پروردگار عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.